السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سورة بني إسرائيل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا. وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا. إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا. ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه كان بعباده خبيرا بصيرا. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم ربنا ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم وفقنا لما تحب وترضى وتقبل منا فإنك خير المتقبلين. آمین یا رب العالمین. محترم حضرات و معزز خواتین، الحمدللہ سورہ بنی اسرائیل کا تیسرا رکوع تلاوت کیا گیا ہے. جو حضرات بھی ان خطبات جمعہ میں مسلسل اور وقت پر تشریف آ رہے ہیں، انہیں یہ بات معلوم ہے کہ یہاں خطبات جمعہ میں قرآن حکیم کا ایک منتخب نصاب ہے جس کا سلسلے وار درس دیا جا رہا ہے. قرآن حکیم کا یہ منتخب نصاب سورۃ العصر کی تشریح پر مبنی ہے. قرآن حکیم کی ایک انتہائی مختصر لیکن انتہائی جامع صورت میں رب سبحانہ وتعالی نے اس دنیا کی حقیقت بیان فرمائی، دنیا میں انسان کو بھیجے جانے کا مقصد بیان فرمایا، اور آخرت میں جہنم سے بچنے کے چار لوازم بیان فرمائے. اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے: والعصر، زمانے کی قسم، یہ تیزی سے گزرتا ہوا زمانہ اس بات پر گواہ ہے، ان الانسان لفی خسر، یقیناً تمام انسان واقعی خسارے میں. الا الذین آمنوا، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے. گویا اس خسارے سے بچنے کے لیے شرط لازم ایمان. وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ اور نیک اعمال کرتے رہے. ایمان لانے کے بعد اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آخرت پر ایمان کا لازمی تقاضا نیک اعمال. لہذا وہ لوگ ایمان لانے کے بعد نیک اعمال کرتے رہے. وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ اور نیک اعمال میں ایک اور ڈائمنشن یہ بھی ہے کہ حق کی وصیت کرتے رہے, حق کا پرچار کرتے رہے, صحیح بات سچی بات دین اسلام کی تعلیمات کو دوسرے لوگوں تک پہنچانے کے لیے جدوجہد کرتے رہے. اور تواصی بالحق کے بعد جو مشکلات پریشانیاں تکالیف مصائب آئے اس پر وہ ڈٹے رہے. وہ تواصی بالصبر اور مل جل کر آپس میں صبر کی وصیت کرتے رہے. یہ گویا چار لوازم نجات جہنم سے بچنے کی چار شرائط ہیں جو رب سبحانہ و تعالی نے بیان فرمائی. ایمان, عمل صالح, تواصی بالحق اور تواصی بالصبر. بحمد تعالی ایمان کے مباحث تفصیل کے ساتھ ہم دوسرے حصے میں منتخب نصاب کے پڑھ چکے ہیں. اس وقت یہ منتخب نصاب کا تیسرا حصہ جو ہمارے مطالعے میں ہے اس کا موضوع ہے عمل صالح. لہذا عمل صالح کہتے کسے ہیں؟ عمل ہر اس کام کو کہا جاتا ہے جس میں انسان کا شعور داخل ہو, شعوری طور پر پلاننگ کر کے ارادے سے جو کام کیا جائے وہ عمل کہلاتا ہے. یہ عمل اچھا بھی ہو سکتا ہے اور برا بھی ہو سکتا ہے. برے کام کا بھی کوئی ارادہ کرتا ہے, اس کی پلاننگ کرتا ہے, پھر اس کو اس پر عمل کرنے کی کوشش کرتا ہے. اسی طرح عمل نیک کب ہوتا ہے؟ کہ جب شعوری طور پر اس عمل کو کیا جائے, اچھے نیت اور ارادے کے ساتھ اس کو کیا جائے. اور اہم ترین مسئلہ یہ ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق کیا جائے, تب وہ عمل نیک ہوگا, صالح ہوگا. لہذا عمل صالح کے حوالے سے بھی یہ بات بیان کی گئی تھی کہ منتخب نصاب میں پانچ مقامات ہیں قرآن حکیم کے جو ہمارے زیر مطالعہ آئیں گے. انسان کی انفرادی زندگی سے متعلق عمل صالح کیا ہے, فرد کی زندگی میں کون کون سے اعمال ہیں کہ جو مطلوب ہیں, انسان قرآن کا انسان مطلوب کیا ہے, وہ سورۃ المومنون اور سورۃ المعارج یہ دو مقامات ہیں قرآن حکیم کے جس کا مطالعہ ہم نے کر لیا. انسان کی, مسلمان کی بہترین شخصیت, اس کے خد و خال, وہ سورۃ المومنون اور سورہ معارج کے مطالعے میں الحمدللہ ہمارے سامنے آئے. پھر دوسرا مقام جو کافی تفصیل سے ہم نے پڑھا وہ سورہ فرقان کا آخری رکوع تھا. اس رکوع میں اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے پسندیدہ بندوں کی صفات بیان فرمائی, عباد الرحمن. وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. بحمد تعالیٰ عباد الرحمن کی صفات بھی ہم نے تفصیل سے پڑھی. گویا یہ دو مقامات انسان کی ایک پختہ شخصیت, ایک میچور پرسنالٹی کی جو صفات ہوتی ہیں, خد و خال ہوتے ہیں, وہ رب سبحانہ و تعالیٰ نے بیان فرمائے. اس وقت جو تیسرا مقام ہم پڑھ رہے ہیں یہ سورہ بنی اسرائیل کا تیسرا اور چوتھا رکوع ہے. ان آیات مبارکہ میں رب سبحانہ و تعالیٰ نے اسلام کے معاشرتی احکامات دیے ہیں. اسلام جو ایک مکمل ضابطہ حیات ہے, ایک کمپلیٹ اینڈ کمپریہنسو کوڈ آف لائف, ضابطہ حیات ہونے کی حیثیت میں زندگی کے تمام گوشوں سے متعلق احکامات موجود ہیں. لہذا معاشرتی سطح پر, سوسائٹی کے لیول پر کون کون سے اعمال ہیں جو پسندیدہ ہیں, سوشل ویلیوز کون سی ہیں, وہ اللہ پاک نے ان آیات مبارکہ میں بیان فرمائی. اور اسی طرح معاشرتی برائیاں, سوشل ایولز, ان کا بھی ایک تفصیلی مطالعہ انشاءاللہ ان آیات مبارکہ میں آئے گا. گویا تدریجن فرد کی زندگی سے اجتماعی زندگی کا یہ سفر ہے. اور بحمد تعالیٰ پچھلی مرتبہ ہم نے یہ بات آپ کے سامنے عرض کی تھی کہ اجتماعی زندگی میں اہم ترین حصہ, فیصلہ کنش ہے, وہ خاندانی زندگی ہوتی ہے, فیملی لائف ہوتی ہے. لہذا خاندانی زندگی سے متعلق الحمدللہ پچھلی مرتبہ ہم نے یہ سمجھنے کی کوشش کی کہ رب سبحانہ وتعالی نے خاندان میں سب سے زیادہ اہمیت والدین کو دی ہے. اللہ تعالیٰ کا یہ حق ہے کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کی جائے, اور اللہ کے فوراً بعد, رب سبحانہ وتعالی کے فوراً بعد پانچ مرتبہ قرآن حکیم والدین کے حقوق بیان کرتا ہے. اور یہ بات عرض کی گئی تھی کہ خاندان اسی وقت جڑ سکتا ہے, یونائٹڈ رہ سکتا ہے, متحد رہ سکتا ہے, جس خاندان میں بزرگوں کا احترام کیا جا رہا ہو, والدین کا احترام کیا جا رہا ہو, ان کے حقوق ادا کیا جا رہے ہوں. لہذا والدین کے حوالے سے پانچ حقوق بحمد تعالی ہم نے سمجھے تھے. انشاءاللہ اس بات کو اب مزید آگے بڑھائیں گے, لیکن یہ بات تازہ کر لیجئے کہ اسلامی معاشرے کی بنیاد کیا ہے, اسلامی معاشرہ کب وجود میں آتا ہے. لہذا وہ جگہ جہاں مسلمان یا جہاں انسان ایک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ماننے والے ہوں, توحید باری تعالیٰ پر مبنی ہو, وہ نظام وہ اسلامی معاشرہ کہلاتا ہے. لہذا آپ نے محسوس کیا ہوگا کہ پچھلی مرتبہ جب ہم نے آیات کا آغاز کیا تھا تو پہلی آیت توحید باری تعالیٰ ہی پر مبنی تھی, اور توحید کا تقاضا معاشرتی سطح پر بھی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی سوا کسی کی عبادت نہ کی جائے. اللہ پاک نے ارشاد فرمایا وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ, اور تمہارے رب نے یہ حکم دیا ہے, تمہارے رب نے یہ فیصلہ فرما دیا ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرو گے. گویا انفرادی سطح پر بھی اللہ کو رب مان کر اللہ ہی کی عبادت کرنی ہے, اور اجتماعی سطح پر, معاشرتی سطح پر بھی رب اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے, وہ تمہارا رب ہے, مالک ہے, تم سب کا پروردگار ہے. لہذا اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کر دو گے. نمبر دو, وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانہ, اور اس زمین پر اللہ کے بعد سب سے زیادہ تمہارے حسن سلوک کے حقدار تو تمہارے والدین ہیں. لہذا اللہ کا حق یہ ہے کہ اس کی عبادت کی جائے, اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے, اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے. حسن سلوک کے حوالے سے جو پانچ حقوق ہیں وہ بھی اپنے ذہن میں تازہ کر لیجئے. نمبر ایک, اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف, اگر وہ دونوں یا ان میں سے کوئی ایک تمہارے پاس بڑھاپے کی حالت میں پہنچ جائیں, تم جوان ہو اور والدین بوڑھے ہو جائیں, تو پہلے نمبر پر ان کا حق یہ ہے فلا تقل لہما اف, ان سے بات کرتے ہوئے اف تک نہ کہنا, ولا تنہرہما, اور ان کو جھڑکنا نہیں. نمبر تین, وقل لہما قولا کریما, اور ان سے بڑے ادب اور احترام سے بات کرنا. نمبر چار, واغفر لہما جناح الذل من الرحمہ, اور اپنے دونوں کندھوں کو ان کے سامنے جھکا کے رکھو رحمت کے ساتھ, عاجزی اور انکساری کے ساتھ. گویا پوری زندگی میں اللہ سبحانہ و تعالی کے بعد اپنے والدین کا حق مانو, اور عجز اور انکساری سے ان کے سامنے جھکے رہو. اور پانچویں اور آخری بات, وقر رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ, اور اپنے والدین کے لیے دعا کیا کرو کہ اے ہمارے رب, تو میرے والدین پر رحم فرما جس طرح انہوں نے میری پرورش کی جب میں چھوٹا سا تھا. گویا دعائے مغفرت اپنے والدین کے لیے یہ ایک مسلمان پر لازم ہے, اور بحمد تعالیٰ اس پر کافی تفصیل سے ہم نے پچھلی مرتبہ گفتگو کی ہے. اگلی آیت, آیت نمبر 25 میں ایک بڑا نفسیاتی مسئلہ اللہ پاک نے بیان فرمایا ہے. والدین کبھی کبھار ایسی بات کرتے ہیں بڑھاپے میں جو انسان کے لیے, جس پر عمل کرنا ممکن نہیں ہوتا. بعض اوقات بڑھاپے میں انسان بچوں والی جو صفات ہوتی ہیں اس کے اندر پیدا ہو جاتی ہیں, اور کوئی ایسی بات اگر والدین کریں کہ جو انسان کے لیے, نوجوان کے لیے اس پر عمل کرنا ممکن نہ ہو, اور وہ چاہتا ہو اپنے والدین کی اطاعت کرنا, اس حوالے سے اللہ پاک نے فرمایا ربکم اعلم بما فی نفوسکم, تمہارا رب خوب اچھی طرح جانتا ہے جو بھی تمہارے جیوں میں ہے. یعنی تم اپنے والدین کی نافرمانی نہیں کرنا چاہتے, لیکن خدا نہ خواستہ والدین کو ایسا حکم دے رہے ہیں جس پر عمل کرنا تمہارے لیے ممکن ہی نہیں, یا جس پر عمل کر کے کسی اور کا حق مارا جائے گا, تو اس بارے میں فرمایا ربکم اعلم بما فی نفوسکم, ان تکونوا صالحین فانہ کان للاوابین غفورا، اگر تم نیکوکار ہو، نیکی پر عمل کرنے والے ہو اور یہ چاہتے ہو کہ تم اپنے والدین کی نافرمانی نہ کرو، اور پھر بھی اگر کبھی ایسا ہو کہ تمہیں اپنے والدین کا حکم ترک کرنا پڑ رہا ہو، تو فرمایا ایسے رجوع کرنے والوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ معاف فرمانے والا ہے، بخشنے والا ہے. کبھی کبھار اگر ایسی کیفیت ہو جائے تو فرمایا ایسے رجوع کرنے والوں کو اللہ پاک بخش دے گا. اب اس کے بعد معاشرتی زندگی میں رشتہ داروں کے حقوق آ رہے ہیں. ترتیب ذہن میں رکھیے، کائنات کا رب، رب کائنات جو پروردگار ہے، اس کا حق، اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کی جائے، اس کے سوا کسی سے مدد نہ مانگی جائے، اللہ تعالیٰ کی ذات میں شریک نہ ٹھہراؤ، عبادت اللہ تعالیٰ کی، اور ان کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بعد والدین کے حقوق. اب اس کے بعد والدین ہی سے یہ رشتہ داریاں ہوتی ہیں، اور معاشرتی زندگی میں، اس فیملی لائف میں رشتہ داروں کے بڑے حقوق ہوتے ہیں اور اس کی بڑی اہمیت ہوتی ہے. جس خاندان میں رشتہ داروں کے حقوق ادا کیے جا رہے ہوں، وہ خاندان بڑا مضبوط ہوتا ہے، اور اگر خاندان مضبوط ہو تو خود بخود معاشرہ، سوسائٹی اس کا ریفلیکشن پیش کرے گا، اور ایک اسلامی معاشرہ خاندانوں سے جو مل کر بنا ہے، صالح خاندانوں سے، وہ ایک بہترین معاشرہ قرار پائے گا. لہذا والدین کے بعد والدین کے جو رشتہ دار ہیں ان کے حقوق. والدین کے رشتہ دار سے مراد باپ ہے تو اس کا بھائی، ان کا بھائی تایا ہے یا چچا ہے، اسی طرح ماں ہے تو خالہ ہے، ماموں ہیں، یہ رشتہ داریاں آپ گویا سرکل بننا شروع ہوگا، پھر ان کے بچے ہیں، پھر ان کے رشتہ دار ہیں. گویا انسان کے حسن سلوک کا سب سے زیادہ حقدار تو والدین ہو گئے. اب اگر والدین کے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کیا جا رہا ہے تو درحقیقت وہ والدین ہی کا حق ہے. لہذا والدین کے ساتھ، والدین کے بعد رشتہ داروں کے حقوق فرمایا، وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ، اور رشتہ داروں کو ان کا حق ادا کرو. اب رشتہ داروں کے حقوق کیا ہیں یہ بھی ذرا نوٹ کر لیجئے. بہرحال حقوق العباد کی اتنی اہمیت ہے، یہ بات بیان کرتے ہوئے کبھی کبھار ڈر بھی لگتا ہے. حقوق العباد کی اتنی اہمیت ہے کہ قیامت کے دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے جو حق ہیں، اللہ پاک، حقوق اللہ جو ہیں، وہ اگر اللہ تعالیٰ چاہے گا تو معاف فرما دے گا. لیکن حقوق العباد اتنا نازک مسئلہ ہے کہ اگر ہم نے حقوق العباد میں کمی کوتاہی کی اور خدا نہ خواستہ کسی بندے کا یا بندی کا حق مارا، تو قیامت کے دن اس وقت تک وہ جو ہے حق معاف نہیں ہوگا جب تک وہ بندہ یا بندی خود معاف نہ کرے. لہذا رشتہ داروں کے حقوق، نمبر ایک، ان کی خوشی اور غم کے مواقع پر شریک ہوا جائے. خوشی کا موقع آیا ہے کسی رشتہ دار کی زندگی میں، شادی کا موقع آ گیا یا اور کوئی خوشی کا موقع ہے، تو کوشش کی جائے کہ اس میں ضرور شرکت کی جائے. اگر شرکت نہیں کر پا رہے تو کم از کم ٹیلی فون کر کے ان کی خوشی میں مبارکباد دے دی جائے. بعض اوقات ایسی خوشیاں بھی ہوتی ہیں یا ایسے کبھی تقریبات ہوتی ہیں کہ جو غیر شرعی بھی ہوتی ہیں، یا ہے تو شرعی مسئلہ ولیمہ ہے لیکن اس میں مخلوط محفل ہو رہی ہے یا گانا بجانا ہو رہا ہے. اب آپ چاہتے بھی اس میں جانا لیکن ظاہری بات ہے شریعت اسلامی نے منع کیا ہے مخلوط محافل یا اس طرح کی محفل میں جانے کا. تو اس طرح سے یہ مواقع ہیں کہ ہم اپنے رشتہ داروں کو دین کی دعوت بھی دے سکیں، اور دین کی دعوت دینے میں اخلاص نیت بہت امپورٹنٹ ہے. موقع ہو تو کوشش کیجئے ان کو پہلے سے بتایا جائے کہ سنت طریقے سے شادی یا تقریبات کا کیا طریقہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی بیاہ کے موقع پر کون کون سی تقریبات فرمائی یا سنت کیا چھوڑی؟ ہو سکتا ہے کہ ہمارے رشتہ داروں کو معلوم ہی نہ ہو. بہرحال شادی کے موقع پر، خوشی کے موقع پر ان کی خوشیوں میں شریک ہونا، تحفے تحائف کا ایکسچینج کرنا، اسی طرح غم کا موقع خاص طور پر، یہ بڑا نازک ہوتا ہے. غم کے موقع پر رشتہ داروں کے ساتھ ہونا، ان کی غم میں شریک ہونا، یہ بھی واقعہ یہ ہے کہ بہت ضروری ہوتا ہے. اچھے خاندان، اچھی فیملیز، اچھی سوسائٹی میں غم کے مواقع پر لازمن شرکت ہوتی ہے. کسی کا انتقال ہو گیا، بلکہ انتقال سے پہلے اگر کوئی مسلمان بھائی بیمار ہو گیا ہے تو بیمار کی عیادت کرنے کا ثواب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی تمہارا مسلمان بھائی بیمار ہے اور تم اس کی عیادت کرنے گئے ہو صبح کے وقت تو رات گئے تک 70,000 فرشتے تمہارے حق میں دعائے مغفرت کریں گے، اور رات کے وقت گئے ہو تو دن کے وقت دن صبح تک 70,000 فرشتے دعائے مغفرت کرتے ہیں۔ بہرحال یہ موٹیویشن ہے، فضائل بیان کی جا رہے ہیں مریض کے عیادت کرنے کا، لیکن اس کے بھی چند آداب ہیں۔ ایسا نہ ہو کہ ہم ایسے وقت عیادت کرنے جا رہے ہیں جو اس کے آرام کا وقت ہو، یا عیادت نہ ہو اس کے لیے مصیبت بن جائے۔ بعض اوقات انسان تکلیف میں ہوتا ہے، آرام کرنا چاہ رہا ہے، لیکن ہم ایسے وقت پہنچ گئے کہ جناب ہم تو عیادت کرنے آئے ہیں آپ کی، لہذا ہمیں موقع دیجئے۔ تو اس کے بھی اصول ہیں۔ سنت طریقہ یہ ہے کہ مریض کے پاس کم سے کم وقت بیٹھا جائے اور ایسی بات کہی جائے جس سے اس کو موٹیویشن حاصل ہو، یہ بیماری اللہ کی طرف سے ہے، یہ گناہوں کا کفارہ ہو سکتی ہے، اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو بخشنے والا ہے، اس موقع پر استغفار کرو، رب کی طرف متوجہ ہو جاؤ، کوئی اچھی سی کتاب لا کر اس کو دے دی، یہ موقع ہے آپ آرام بھی کر رہے ہیں کتاب پڑھ لیجئے، کوئی کیسٹ دے دی، کوئی سی ڈی دے دی، ایسی چیز جو اس کے ایمان میں اضافہ کرے، رب کی طرف متوجہ کرے۔ یہ موقع ہوتا ہے، انسان ویسے ہی تکلیف میں ہے، اگر اس موقع پر کوئی ایسی بات کہی جائے جو اس کے دل کو متاثر کر دے اور وہ اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے تو وہ ہمارے لیے صدقہ جاریہ بن گیا۔ بہرحال عیادت، اس کے اصول ایسے موقع پر کی جائے، ایسے موقع پر جائیں کہ جو اس کے آرام کا وقت نہ ہو، اور جو سنت طریقہ ہے اس میں سے چند باتیں میں نے آپ کے سامنے عرض کر دی۔ اس میں دعا خاص طور پر اپنے اس بیمار بھائی کے لیے، اور ایک اور بات یہ ہے کہ اس بیمار سے درخواست کرنا کہ آپ میرے لیے دعا کریں، کیونکہ بیمار جو ہوتا ہے اس کی دعائیں قبول ہو رہی ہوتی ہیں، لہذا اس کے بھی دعا کروانا۔ بہرحال خوشی اور غم کے مواقع پر اپنے رشتہ داروں کا ساتھ دینا جس طرح سے بھی ممکن ہو، اسی طرح اپنے صدقات اور خیرات اور زکات، اس کے سب سے زیادہ مستحق ہمارے اپنے رشتہ دار ہیں۔ اپنے رشتہ داروں میں دیکھیے سب سے پہلے کہ کوئی مستحق تو نہیں، زکات دینی ہو تو سب سے پہلے اپنے رشتہ داروں کو، اپنے خاندان والوں کو۔ اسی طرح جو بھی ہم بن پڑے صدقات و خیرات دیتے ہیں وہ بھی ہمیں اپنے رشتہ داروں ہی کو دینے چاہیے، اس کے بھی بے شمار فضائل ہیں، بے شمار حکمتیں ہیں۔ چند حکمتیں یہ ہیں کہ رشتہ دار جب آپس میں ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے ہیں، ایک دوسرے کی مالی اعانت کر رہے ہوتے ہیں، تو خاندان کی عزت وہ برقرار رہتی ہے، اور اس شخص کا جس کا کسی خاندان سے تعلق ہے، اگر خاندان والے اس کی مدد نہیں کر رہے اور خدا نہ خواستہ کسی مجبوری کی وجہ سے وہ کسی اور کے سامنے ہاتھ پھیلا دے، تو یہ صرف اس کا ہاتھ نہیں ہے، یہ پورے خاندان کی گویا اس نے جو ہے وہ عزت کا معاملہ کیا، کسی اور کے سامنے ہاتھ پھیلایا۔ لہذا اپنے خاندان، اپنے رشتہ داروں کے حقوق میں یہ بات بھی شامل ہے کہ ہم ان کی مالی اعانت بھی کرتے رہیں، جو ہم سے ہو سکے، منتھلی بیسس پہ ہو، یا بیماری کے موقع پر ہے، یا کوئی شادی بیاہ کا موقع آ گیا، اور کوئی اللہ کے بندے کو کوئی ضرورت پڑ گئی ہے، کوشش کی جائے کہ اپنے صدقات و خیرات و زکات ہم اپنے رشتہ داروں کو دیں۔ ہاں، رشتہ داروں میں اگر کوئی نہیں ہے تو پھر جو ہے وہ کسی اور کو دیا جا سکتا ہے، لیکن سب سے پہلے ہمارے اپنے رشتہ دار۔ پارس میں ایک حدیث مبارکہ آپ کو سناتا چلوں جو بظاہر الفاظ کے اعتبار سے بڑی سخت حدیث ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا يدخل الجنة قاطع، رشتہ داروں سے تعلق کاٹنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ لہذا ہم میں سے، بہرحال خاندان میں سے ایسے معاملات ہوتے رہتے ہیں، کبھی اونچ نیچ ہو جاتی ہے، کوشش کی جائے کہ بڑا پن کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنے رشتہ داروں کی جو بھی کوتاہیاں ہیں، غلطیاں ہیں، ان کو معاف کر دیا جائے، اس نیت سے کہ رب سبحانہ و تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، اور دل کو بڑا کر کے اپنے رشتہ داروں کی جو بھی کوتاہیاں تھیں، غلطیاں تھیں، نافرمانیاں تھیں۔ کبھی کبھار ہوتا ہے انسان سمجھتا ہے کہ میں بڑا ہوں، میں کیوں جاؤں اس سے معافی مانگنے، یا میں کیوں اس کو منانے جاؤں۔ تو اگر ہم اپنے رشتہ داروں کے حقوق ادا کرتے ہوئے رب کی رضا کے لیے، رب کی رضا کے لیے ان کی کوتاہیوں کو معاف کر دیں گے، اور کوشش کریں گے کہ خاندان میں یہ چپکلس برقرار نہ رہے بلکہ آپس میں محبتیں پیدا ہوں، آپس میں الفتیں ہوں، آپس میں ایک دوسرے کے حقوق ادا کیے جا رہے ہوں، تو امید ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس خاندان پر رحم فرمائے گا۔ وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ، اسی طرح دو مزید طبقات ہیں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیان فرمائے۔ معاشرے میں وہ لوگ جو معاشی طور پر پیچھے رہ جائیں، فائنینشل کرائسس میں ہوں، ان کی مدد کرنا، ان کے حقوق ادا کرنا بھی اسلامی معاشرے کی ذمہ داری ہے. لہذا فرمائے والمسکین وابن سبیل، اور رشتہ داروں کے حقوق ادا کرو، اور محتاجوں کے حقوق ادا کرو، اور مسافروں کے حقوق ادا کرو. اب یہ تین باتیں بیان ہوئی ہیں. رشتہ داروں کے حقوق میں نے آپ کے سامنے عرض کر دیے. محتاج کا حق کیا ہے؟ پہلے تو یہ بات سمجھ لیجئے، مسکین کسے کہتے ہیں؟ عربی زبان میں مسکین اس شخص کو کہا جاتا ہے جو کسی بھی اعتبار سے محتاج ہو جائے، ڈس ایبل ہو جائے. اب یہ ڈس ایبلٹی مینٹلی بھی ہو سکتی ہے، فزیکلی بھی ہو سکتی ہے. ایک شخص جب صحیح سالم تھا، محنت کر رہا تھا، محنت مشقت کر کے اپنے گھر والوں کا جو بھی ضروریات تھے وہ پوری کر رہا تھا، لیکن کسی وجہ سے محتاج ہو گیا، خدا نہ خواستہ ایکسیڈنٹ ہو گیا، بیماری آ گئی، کوئی اتنی بڑی بیماری کہ بستری پہ لیٹ گیا جا کر، اب یہ شخص محتاج ہے. لہذا اس کی مدد کرنا، فائنینشلی اس کو سپورٹ کرنا، یہ اسلامی معاشرے کی ذمہ داری ہے. ترتیب وہی رہے گی کہ سب سے پہلے خاندان والے، پھر خاندان صرف محدود نہیں ہے، پورا کا پورا مسلمان کنبہ جو ہے وہ ضروری ہے کہ وہ اپنے اس مسلمان بھائی یا اس خاندان کی مدد کرے جو کسی وجہ سے مصیبت میں آ گیا. لہذا رشتہ داروں کے حقوق ادا کرو، محتاجوں کے حقوق ادا کرو، وابن السبیل اور مسافروں کے حقوق ادا کرو. اب یہ مسافر کے حقوق کیا ہیں، یہ بات بھی سمجھنے کی ہے. آج کے دور میں یہ شہر میں خاص طور پر ان چیزوں کی طرف توجہ نہیں ہوتی. سب سے پہلے تو یہ سمجھ لیجئے کہ کسی علاقے میں کسی مسافر کا آنا اور قیام کرنا، یہ رب سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت کا اظہار ہوتا ہے. پہلے زمانے میں باقاعدہ مسافر خانے ہوا کرتے تھے، اور اگر کوئی طویل سفر کے بعد آیا ہے، وہاں پر رکا ہے، تو اس کے قیام کا، اس کے طعام کا، اس کے آرام کا، اس کے کھانے وغیرہ کا اہتمام محلے والے کرتے تھے، اور اس کو بہت بڑی سعادت سمجھتے تھے کہ اللہ پاک کی طرف سے یہ مہمان آیا ہے. مہمان اللہ کی رحمت ہوتا ہے، پورے خاندان والے جو ہے اس کو کھانا وغیرہ فراہم کرتے تھے. آج شہروں میں خاص طور پر ان چیزوں کی طرف توجہ نہیں ہے، لیکن یہ بات نوٹ کرنے کی ہے کہ مسافر کے حقوق انٹیکٹ ہیں. اب اگر فرض کریں کوئی مسافر ہے، وہ کسی مصیبت میں آ گیا ہے اور آ جاتے ہیں، ایسا ہوتا ہے، ہمارے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، کسی لمبے سفر میں تھے، کوئی سامان گم گیا، پاسپورٹ چلا گیا، یا اور جو چیزیں ہوتی ہیں، کریڈٹ کارڈز وغیرہ، کچھ بھی نہیں ہے انسان کے پاس، یہاں تک کہ کرایہ تک نہیں ہے گھر جانے کا، اور وہ آپ کے سامنے عزت نفس کوئی اپنی جو ہے وہ آپ کے سامنے ہاتھ پھیلا دیتا ہے، تو آپ تھوڑی سی تحقیق کو وائرل کرنی چاہیے. کچھ سوالات کرنے کے بعد اندازہ ہو جاتا ہے کہ جھوٹ بول رہا ہے یا سچ بول رہا ہے. ہمارے معاشرے میں ایک بڑا مسئلہ یہ بھی ہے، یہ جو پروفیشنل بیگرز ہیں، انہوں نے اس دھندے کو باقاعدہ پروفیشن بنا کر حقداروں کا حق مارا ہوا ہے. مسجد میں کھڑے ہو جاتے ہیں اور ایسی شکل یا ایسے ڈرامے کرتے ہیں، الفاظ میں استعمال کر رہا ہوں جان بوجھ کے، ایسا زبردست وہ ڈرامہ کرے گا کہ آپ کا دل لازمن متاثر ہوگا. اور ایک صاحب یہاں پر ایک دفعہ ملے، بڑی سی داڑھی، بڑا خوبصورت سا چہرہ، پینٹ شرٹ پہنے ہوئے، اور باہر کھڑے ہو کر انہوں نے رونا شروع کر دیا. بہرحال یہاں پر جو بھی مدد کرے گا وہ 5-10 والا تو آتا ہی نہیں ہے، 50 اور 100 والے آتے ہیں. لہذا اچھا خاصا مال وہ یہاں سے بٹور کے گئے. میں جب نیچے اترنے لگا تو میں نے دیکھا ان کی طرف غور سے، کیا یہ شخص واقعتاً ایسا ہے جس طرح اس نے بیان کیا؟ بہرحال دل نے گواہی دی ہے جھوٹ بول رہا ہے، دل کی گواہی بتا رہا ہوں، تحقیق ابھی نہیں کی تھی میں نے، لیکن دل نے گواہی دی ہے جھوٹا ہے، اور اچھا خاصا مال یہاں سے لے کے گیا. بہرحال اتفاق دیکھیے، کچھ ہی عرصے بعد ناظم آباد کی ایک مسجد میں درس قرآن تھا، وہاں پر میں نے جیسی نماز پڑھی بالکل سیم کنڈیشنز، وہی صاحب وہی صورتحال بیان کر رہے تھے، لیکن اتفاق یہ ہے کہ یہاں پر انہوں نے اپنے والدین کا بہانہ کیا، وہاں بیوی کا بہانہ کر رہے تھے، بیوی بیمار ہے اور یہ ہے وہ ہے. بہرحال مجھے شدید افسوس بھی ہوا، غصہ بھی آیا کہ تم یہ کیا کر رہے ہو، جو حقدار ہے اس کا حق مار رہے ہو. وہی مسجد میں کھڑے ہو کر میں نے زور سے کہا کہ یہ شخص جھوٹ بول رہا ہے اور اس کا کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے. بہرحال لوگ جمع ہو گئے اور لوگوں نے بھی آ کر گواہی دی، فلاں مسجد میں جا کر یہ کہہ رہا تھا، فلاں مسجد میں یہ بانے کرتا ہے. تو اگر خدا نہ خواستہ ایسے پروفیشنل بیگرز ہیں اور ہیں معاشرے میں، تو در حقیقت وہ جو حقدار ہیں ان کا حق مار رہے ہیں. لہذا دیتے وقت جان نہیں چھوڑانی چاہیے کہ ٹھیک ہے لو، اگر آپ اللہ کی راہ میں دے رہے ہیں تو تھوڑی سی تحقیق ضرور کر لیا کریں کہ حقدار کو اس کا حق ملے، کہیں ایسا نہ ہو کسی اور کو جو ہے وہ ناحق حق پہنچ جائے اور جو حقدار ہیں بےچارے وہ حق سے محروم رہیں. تو تھوڑی سی تحقیق کس طرح کی جا سکتی ہے، باغر اگر آپ چاہیں تو اس بارے میں تفصیل میں آپ کو بتا سکتا ہوں. کم از کم اس کا ایڈریس معلوم کر لیجئے، کہاں رہتے ہو، شناختی کارڈ دکھاؤ کہاں رہتے ہو. آپ کو وہ ایسا ایڈریس بتائے گا کہ شاید آپ پہنچ ہی نہ سکیں. اگر جینوئن ہوگا تو صحیح بات بتائے گا، لیکن ایڈریس کہاں کا بتائے گا، وہ فلاں جگہ سے آیا ہوں، تو بھائی شناختی کارڈ دکھاؤ اپنا، کہاں رہتے ہو، ہم تمہاری مدد کریں گے، تمہارے گھر آ کر تمہاری تھوڑی سی تحقیق کریں گے کہ تم سچ بھی کہہ رہے ہو یا جھوٹ. آپ تھوڑی سی تحقیق کے بعد یہ اندازہ لگا لیں گے کہ یہ سچ بولنے والا یا جھوٹ بولنے والا. بہرحال مسافر کی مدد کرنا اس آیت کے حوالے سے لازم ہے. وابن السبیل، مسافروں کو ان کا حق دو. آخر میں فلاح ولا تبذر تبذیرا، اور پیسے کو فضول خرچی میں خرچ نہ کرو. اب دیکھیں کتنا خوبصورت رب پہلے سمجھی آیتوں مبارکہ کا. حکم دیا گیا رشتہ داروں کے حقوق ادا کرو، مسکینوں کے حق ادا کرو، اور مسافروں کے حق ادا کرو، اور پیسے کو بیجا خرچ نہ کرو. رب کیا ہے؟ اگر اللہ تعالی کے احکامات کے مطابق پیسہ کماؤ گے اور رب کے احکامات کے مطابق پیسہ خرچ کرو گے، بندوں کے حقوق میں خرچ کرو گے، تو تمہارے پاس کوئی اضافی پیسہ بچے گا ہی نہیں. عیاشیوں کے لیے، بدماشیوں کے لیے، نافرمانیوں کے لیے تمہارے پاس بچے گا نہیں. تم اپنی ضروریات زندگی کے مطابق پیسہ جو ہے وہ استعمال کرو، لیکن جو بچ جائے، جو پیسہ بچ جاتا ہے، وہ کسی اور کا حق ہے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کے پیسے میں ڈال دیا، کہ اب تم اس کو پہنچاتے ہو یا نہیں. امتحان یہ ہے کہ رشتہ داروں کو، مسکینوں کو، محتاجوں کو، بیواؤں کو، یتیموں کو، یعنی معاشرے کے وہ طبقات جو اس فائنینشلی اس معاملات میں پیچھے رہ گئے، تمہارے رزق میں اللہ پاک نے ان کا رزق ڈال دیا ہے. اور آزمائش یہ ہے کہ تم اللہ پاک پر ایمان رکھتے ہوئے بڑا پن کا مظاہرہ کرتے ہو یا نہیں، اور ان کو ان کا حق پہنچاتے ہوئے نہیں. یہ حق کے لفظ پہ ذرا غور کیجئے گا. کسی کو دینے کے بعد احسان نہ جتلائیں. کیوں؟ کیونکہ یہ اس کا حق تھا، اور اگر وہ حقدار قبول کر لے تو اس کا احسان مانے کہ اس نے قبول کر لیا. خاص طور پر زکات دیتے وقت مستحقین کو جب دی جائے تو ان کی عزت نفس کا خاص طور پر خیال رکھا جائے، اور اگر وہ قبول کر لیں ہمارے صدقات و خیرات اور زکات وغیرہ، تو ان کا احسان مند ہونا چاہیے کہ انہوں نے ہمیں یہ موقع فراہم کیا. کجا یہ کہ انسان احسان جتلا رہا ہو اور خدا نہ خواستہ ایذا رسانی پہنچا رہا ہو. اللہ پاک فرماتا ہے ولا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذا، اپنے صدقات و خیرات کو باطل نہ کرو، ضائع نہ کرو، احسان جتلا کر اور اذیت دے کر. بہرحال اللہ پاک سے دعا کیجئے کہ یہ پیسہ جو ہے ہمارے پاس، یہ رب سبحانہ و تعالیٰ کی امانت ہے، لہذا اس امانت کو صحیح طور پر کمانے اور صحیح طور پر خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. پچھلی مرتبہ سورہ فرقان کے درس میں ہم نے آپ کے سامنے عرض کیا تھا کہ جو عباد الرحمن ہیں ان کی میچورٹی کی علامت یہ ہے، الذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما. یہ وہ لوگ ہیں جب پیسہ خرچ کرتے ہیں تو اسراف نہیں کرتے اور بخل نہیں کرتے، بلکہ درمیان کی روش اختیار کرتے ہیں، میانہ روی اختیار کرتے ہیں. وہاں میں نے عرض کیا تھا کہ اسراف یہ ہے کہ پیسہ جائز مد میں خرچ کیا جا رہا ہے، لیکن جائز مد سے میں حد سے زیادہ پیسے کو خرچ کر دینا یہ اسراف ہے. اور تبذیر کیا ہے؟ یہ اس سے بھی بڑا گناہ ہے. تبذیر کسی ناجائز معاملے میں پیسے کو خرچ کرنے کو کہتے ہیں. تو اسراف اور تبذیر میں فرق کیا ہے؟ اسراف کسی جائز معاملے میں پیسے کا زیادہ خرچ کر دینا اسراف ہوا. مثال کے طور پر ولیمہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، حکم دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، لیکن اب اس کا حکم کے ساتھ طریقہ بھی بتایا ہے. اپنی استطاعت کے مطابق جو تمہارے پاس مہیا ہو اس کے مطابق ولیمہ کا جو ہے وہ معاملہ کرو. قرض نہ لو دکھاوے کے لیے، نام و نمود کے لیے لمبی لمبی ڈشز کھلائی جا رہی ہیں، نہیں ایسا نہ کرو. جو حدود ہیں اس کے مطابق عمل کیا جائے. لا ولیمہ، اس میں پیسے کا زیادہ خرچ کر دینا اسراف ہو گیا دکھاوے کے لیے. تبذیر کیا ہے؟ شادی بیاہ کے موقع پر بہت ساری ایسی رسومات ہیں جس کا اسلام سے، شریعت سے کوئی تعلق ہی نہیں. چراغاں کیا جا رہا ہے، ہفتوں ہفتوں چراغاں ہو رہا ہے، یا پھر یہ کہ مہندی کی رسم اور مایوں کی رسم اور مووی میکنگ، اور پھر ظاہر بات ہے جب مووی بنے گی تو پھر گھر والوں کو اچھے اچھے اور ہزاروں روپے کے کپڑے بھی سلوانے پڑیں گے، اور نہ جانے کیا کچھ، پھر میک اپ کا خرچہ اور نہ جانے کیا کچھ. یہ سارا کا سارا تبذیر ہے. اور لہذا تبذیر کے بارے میں اللہ پاک فرماتا ہے ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، یہ مبذرین شیطان کے بھائی ہیں، اور شیطان کے بارے میں فرمایا وکان الشیطان لربہ کفورا، اور شیطان اپنے رب کا انتہائی ناشکرا تھا۔ یہ پیسے کی ناشکری ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو امانت ہمارے پاس رکھی ہے اس کو ہم ایسے معاملات میں خرچ کر رہے ہوں کہ جس کا دنیا میں بھی کوئی فائدہ نہ ہو، آخرت میں بھی کوئی فائدہ نہ ہو۔ اب چند باتیں میں عرض کرتا چلوں، یہ پیسے کا استعمال خاص طور پر جو اللہ پاک عطا فرماتا ہے تو کیسے اس میں اسراف و تبذیر ہوتی ہے۔ یہ جو خاص طور پر الیکٹرانک میڈیا ہے، الیکٹرانک میڈیا میں بہرحال کچھ لوگ اس کو پازیٹو استعمال بھی کرتے ہیں۔ کہا جاتا ہے چھری کا استعمال ہے، آپ اس سے خربوزہ بھی کاٹ سکتے ہیں، کسی کی گردن بھی کاٹ سکتے ہیں۔ یہ تو تربیت ہے کہ انسان تربیت کرے اور ان الیکٹرانک میڈیا سے جو انفارمیشن حاصل ہو رہی ہیں اس کے مطابق زندگی گزارے، خبریں بھی مل رہی ہیں اور نہ جانے کیا کچھ۔ لیکن یہاں اچھی طرح نوٹ کر لیجئے کہ اس وقت الیکٹرانک میڈیا پر پوری طرح سے قبضہ ہے دشمنان دین کا، یہودیوں کا۔ پوری دنیا میں خاص طور پر امریکن جتنے بھی ہیں، امریکن جو الیکٹرانک میڈیا پر سوار ہیں، وہ سارے کے سارے دشمنان دین ہیں۔ لہذا انٹرنیٹ پر بے حیائی اور فحاشی اور بےہودہ چیزیں جس کو پروموٹ کیا جا رہا ہے، یہ ان کی اپنی پرنٹڈ ساری رپورٹس ہیں جس کے متعلق میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ 70% انٹرنیٹ کا استعمال بےہودگی، فحاشی اور بے حیائی کو پروموٹ کرنے کے لیے کیا جا رہا ہے۔ یہ ان کے اپنے معاشرے کی بات بتا رہا ہوں، ہمارے ہاں کیا کچھ ہو رہا ہے یہ تو ہمیں خود ہی اندازہ ہے۔ جہاں ہمارے پاس تربیت کا فقدان ہے اور نہ جانے اس کا کتنا گھٹیا غلط استعمال ہے جو معاشرے میں پروموٹ کیا جا رہا ہے، جس سے بے حیائی اور فحاشی بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ ان کے اپنے معاشرے میں وہ لکھتے ہیں کہ 70% یہ نوجوانوں میں بے راہ روی اور بے حیائی کی اصل وجہ یہ ہمارا الیکٹرانک میڈیا ہے۔ اور انٹرنیٹ پہ خاص طور پر جو بےہودہ حرکتیں ہوتی رہی ماضی میں بھی، اور ابھی پچھلے دنوں خاص طور پر 19 مئی کو ان یہودیوں نے، ان عیسائیوں نے، دشمنان دین نے ایک انتہائی ناپاک حرکت کرنے کی کوشش کی۔ بلکہ اگر یوں کہا جائے کہ مسلمان کے جذبات کو ذرا چیک کرنے کے لیے، ابھی زندہ ہے یہ قوم، یہ مر چکی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق کچھ کارٹون سازی جو ہے وہ کرنے کی کوشش کی کہ ڈرا محمد کے نام سے ایک پیج انہوں نے ڈرا کیا اور لوگوں کو موٹیویٹ کیا کہ جو سب سے بہترین کرے گا اس کو یہ کیا جائے گا۔ بہرحال یہ غیرت اسلامی کہہ لیجئے، مسلمانوں کی غیرت کا تقاضا تھا یا ہے کہ اس طرح کی جو ناپاک سازش کی جائے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف، ہمیں اس کے خلاف بھرپور احتجاج کرنا چاہیے۔ اور الحمدللہ بحمد تعالیٰ پوری دنیا میں اس کے خلاف احتجاج ہوا۔ کچھ ابھی غیرت مند لوگ موجود ہیں دنیا میں جو بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تو ایک شدید محبت اور جذباتی لگاؤ رکھتے ہیں۔ بحمد تعالیٰ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اس وقت تقریباً پوری دنیا میں جہاں جہاں مسلمان موجود ہیں اس کے خلاف احتجاج ہوا۔ فیس بک نامی وہ ویب سائٹ تھی جس کو بین کیا گیا پورے پاکستان میں، سب سے آخر میں، یہ دلچسپ بات بتاتا چلوں آپ کو، پوری دنیا میں مسلمانوں کے احتجاج کا جو پریشر بڑھا تو دیگر لوگوں نے تو اس کو پہلے بین کر دیا تھا، ہماری حکومت نے بھی بلاخر اس کو بین کیا لیکن سب سے آخر میں۔ اور آج صبح بتایا میرے ایک دوست نے کہ اور جو ویب سائٹس ایسی ہیں کہ جس میں بےہودہ بے حیائی کا سامان بھی ہے اور خاص طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جو ہے وہ زہر بھرا ہوا ہے، اس کو بھی بحمد تعالیٰ حکومت پاکستان نے بین کیا۔ خاص طور پر یوٹیوب نامی جو سائٹ ہے اس کو بھی بین کیا گیا۔ بہرحال یہ ساری باتیں صرف اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ پرنٹ میڈیا یا الیکٹرانک میڈیا اس وقت پوری طرح سے شکنجے میں ہے، قبضے میں یہودیوں کے۔ وہ جو چاہیں، جیسا چاہیں میسج، جیسے چاہیں ذہن سازی کر رہے ہیں۔ پوری دنیا کا انسان جو ہے اس کو جانور بنانے کے لیے، اس کو حیوانی سطح پر لانے کے لیے جو ہے دنیا بھر کا سامان لگایا جا رہا ہے۔ لہذا غیرت اسلامی، غیرت ایمانی کا تقاضا ہے، نمبر ایک، اس طرح کی تمام سائٹس، تمام چینلز، تمام جو ریسورسز ہیں ان کا بھرپور طریقے سے بائیکاٹ کیا جائے۔ اور بحمد تعالیٰ آپ کو اندازہ ہونا چاہیے کہ اس غیرت ایمانی کا مظاہرہ کرنے پر بلینز آف ڈالرز کا جو ہے نقصان ہوا ان سائٹس کو۔ اور الحمدللہ اگر مسلمان چاہیں، اگر ان کے اندر ایمان پیدا ہو جائے، غیرت پیدا ہو جائے، تو چند دنوں کے اندر اندر ان پوری کی پوری جو معیشت قائم ہے پوری یہودیوں کی، اس کا بڑا غرق کر سکتے ہیں۔ اگر یہ بائیکاٹ کرنا شروع کر دیں یہودیوں کا، عیسائیوں کا، ان پروڈکٹس کا خاص طور پر، تو الحمدللہ مسلمانوں کی تعداد آپ جانتے ہیں کہ 1,57,00,000,000 ہے۔ تو اگر انہوں نے یہ کام شروع کیا، چائنا نے بھی بین کیا اسے، تو یہ سلسلہ آگے بڑھ سکتا ہے اور ہمیں ان سے پھر جنگ کرنے کی ضرورت نہیں۔ جس طرح طوطے کی جن کی جان ایک طوطے میں ہوتی ہے، اسی طرح یہودی کی جان اس پیسے میں ڈالر میں ہے، جب اس کو اس نقصان کا اندازہ ہوگا بڑے پیمانے پر تو انشاءاللہ آئندہ کبھی وہ ایسی جسارت نہیں کرے گا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بہت اہم بات ہے جس کی طرف توجہ دلانا چاہوں گا، نوجوانوں کے اندر محبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جذباتی لگاؤ موجود ہے. اسی کا اظہار ہوا کہ فیس بک ہو یا یوٹیوب ہو، جس میں سارا سارا دن ساری ساری رات لوگ بیٹھے رہتے ہیں اور چیٹنگ ہو رہی ہے اور نہ جانے کیا بےہودہ کام ہو رہے ہیں، لیکن جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف یہ کام ہوا تو بحمدی تعالیٰ مسلمانوں کے اندر کچھ نہ کچھ ایمان اور غیرت موجود ہے کہ انہوں نے اس کا بائیک آؤٹ کیا. یہاں صرف آخری بات یہ عرض کرتا چلوں، نبی رحمت جو دین لے کر آئے تھے آج وہ پوری طرح سے پامال ہے. تو یہ غیرت ایمانی، یہ محبت، یہ اس حوالے سے بھی بیدار ہونا چاہیے کہ نبی رحمت کے دین پر خود ذاتی زندگی میں بھی عمل کیا جائے. صرف بائیک آؤٹ کر کے یا جذباتی انداز میں یہ کام کر لیا جائے تو ٹھیک ہے، اس کا ایک احساس تو ہوا کہ کوئی امت ہے، مردہ ہی صحیح بیمار صحیح لیکن موجود ہے. یا آخری بات جیسے میں عرض کر رہا ہوں جھنجھوڑنے کے لیے، جب تک ہم اسلامی نظام نافذ نہیں کریں گے، اسلامی حکومت نہیں نافذ کریں گے، جب تک یہ جسارتیں یہ ناپاک اعمال یہ یہودی عیسائی کرتے رہیں گے، لہذا آئندہ کی پیش بندی کرنے کے لیے ہمیں متحد ہو کر اسلامی نظام کو نافذ و قائم کرنا چاہیے. نمبر ایک، ان کو بھی دعوت دی جائے کہ خدا کے واسطے یہ کام نہ کرو، اپنے آپ کو جہنم کے حوالے نہ کرو. نبی رحمت جو پوری دنیا کے لیے رحمت بن کر آئے ہیں، یہ رحمت والا دین تم اس کو قبول کرو. اور اگر وہ ایسا نہیں کرتے تو بہرحال یہ ان کا اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا معاملہ ہے، لیکن ہمیں خاص طور پر دین کی دعوت اور اقامت کی جدوجہد کرتے ہوئے اسلامی نظام کو نافذ و قائم کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، تاکہ دنیا کے سامنے ایک رول ماڈل بیان جو ہے وہ موجود ہو. یہ ہے اسلام کا سیاسی نظام، یہاں پر عدل ہے، یہاں لٹیرے نہیں بیٹھے ہمارے سروں پر، یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نمائندے دین کے خادم ہیں، امیر و ہم خادم و ہم، جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمانوں کا امیر ان کا خادم ہوتا ہے، جس طرح عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ ان کے دور خلافت کا معاملہ تھا. تو یہ جب تک عوام کھڑی نہیں ہوگی، جب تک مسلمان بیدار نہیں ہوں گے، یہ ظالمانہ نظام، یہ ظالمانہ حکمران، یہ ظالم حکمران ہمارے سروں پر اسی طرح بیٹھے رہیں گے. یہ سارے کے سارے یہودی اور امریکن ایجنٹ ہیں جن کے مفادات وابستہ ہیں، لہذا ان مفادات ہی کو پروٹیکٹ کرتے رہے آج تک 63 برس تک. اور دین سے متعلق جو وفاداریاں ہونی چاہیے تھی، دین کی غیرت جو ہونی چاہیے تھی، وہ آج موجود نہیں ہے. دعا کیجئے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اس بات کا احساس پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنے ذاتی عمل میں، اپنے قول سے، اپنے عمل سے اللہ کے دین پر عمل کرتے ہوئے اس عادلانہ نظام کو قائم کرنے کی توفیق دے، تاکہ تمام انسانوں کے سامنے وہ رحمت والا دین آ سکیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے. اللہ پاک مجھے اور آپ کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.